الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطلاق قوله تعالی ولا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. سچ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالی بعد اس کے کوئی نئی بات پیدا فرما دے. سورہ طلاق کی یہ آیت ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی شاید بعد طلاق کے رجعت کا عزم ہو جائے، یعنی ایک ہی دفعہ تین طلاقیں نہ دی جائیں، ایک ایک کر کے دی جائے، اور وہ بھی جب طہر ہو، عورت پاک ہو تو ایک طلاق ہو، پھر اگلے طہر پر ایک طلاق دے. ہو سکتا ہے اس وقت میں اللہ کی بہترین صورت پیدا کر دیں. تو اگر تین طلاق دے دی جو تعدی حدود ہے، یعنی جس میں حد ختم ہو گئی، تو اس کے بعد تدارک ممکن نہیں ہوگا. فرماتے ہیں اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ جس عمل کی سب شکوں میں مسائل مختلف ہوں اس کے قطعی فیصلے میں جلدی نہ کرے. اس میں مرید کی سزا اقرار یا قطع تعلق سے بھی داخل ہوگی. اسی طرح قطع اسباب معیشت یا مفارقت اہل وطن بھی داخل ہوگی. کہ کسی بھی کام میں شیخ مرید کے ساتھ اگر غلطی ہو گئی ہے تو انتہائی سزا نہ دے کہ اس کے منازل سلب ہو جائیں اور اسے سلسلے سے خارج کر دیا جائے، بلکہ توقف کرے، شاید اللہ کرے توبہ کر لے، بہتری ہو جائے. اسی طرح اسباب معیشت میں بھی، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی، لین دین میں بھی، ذرا سی بات پر کلی طور پر قطع تعلق نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کریم بہتری پیدا فرما دیں، تو صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ کام کیا جانا چاہیے. قولو تعالی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه. وقوله ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. توکل اور تقویٰ کے برکات کو اہل طریق ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں. توکل اور تقویٰ، آدمی اللہ کی اطاعت نہ کرے، اتباع شریعت نہ کرے اور سمجھے میں توکل کر رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہے. یہ لازم ملزوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے اور بھروسہ اللہ پر کرے. پھر امور دنیا میں بھی، حصول رزق میں، کاروبار دنیا، دوستی دشمنی میں بھی اللہ پر بھروسہ کرے. تو اہل تقویٰ جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اسباب معیشت بھی ان کی مہیا فرما دیتے ہیں اور کاموں میں بھی آسانی فرما دیتے ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں. قولو تعالی واعتمروا بینکم بالمعروف. اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو. ماں باپ کو خطاب ہے، عورت سے باوجود اس کے ناقص العقل ہونے کے مشورہ لینا اس کی دلجوئی نیز استعمال سے کبھی ناقص سے بھی ٹھیک رائے مل جاتی ہے. یہ دونوں عمر مطلوب اور حضرت اہل طریق سے ہیں. مشورے میں برکت ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس بات کا آپ مشورہ کر رہے ہیں اس سے کم درجہ کا ہوتا ہے, لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر رائے دے دے. ایک بندے کا فیصلہ ایک کا ہوتا ہے, ایک سے زیادہ کی رائے, ہو سکتا ہے ان میں کوئی بہتر رائے دے دے. لہذا اہل طریق کا یہ طریقہ ہے کہ وہ منمانی نہیں کرتے بلکہ ہر ایک کی رائے کا لحاظ رکھتے ہیں. قولو تعالیٰ وَإِن تَعَصَرْتُمْ فَسَتَرْضُونَ لَهُ أُخْرَى, اگر تم باہم کشم کش کرو گے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی. اس میں دلالت ایسی تنگی میں نہ ڈالے جس سے اپنی جدوسے کی آزادی میں خلل پڑے اور کامل یا اس کا اہل طریق کرتے ہیں. فرمایا کسی کو اس قدر تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی یا اس کی جو آزادی اللہ نے جہاں تک دی ہے اس میں خلل پڑے. اپنی آزادی سے جو تجاوز کرتا ہے, اپنے حقوق سے جو بڑھتا ہے, اسے اس کے حقوق کے اندر روکا جائے گا کہ تمہاری حد یہ ہے, اس کے اندر رہو. یہ نہیں کہ اس کے حقوق بھی چھین لیے جائے. قوله تعالی قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول, اللہ نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ بھیجا ایک ایسا رسول. اگر رسول صرف تو ذکر کی جو دال ہے مبالغہ دونوں کے تار پر, تو اس میں اس طرف اشارہ ہوگا کہ شیخ کی مصاحبت و مکالمت منافی ذکر نہیں, واسطہ ذکر ہونے کے سبب وہ بھی گویا ذکر ہی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر اپنے قلم مبارک سے نوٹ لیا ہے کہ کلام شیخ بھی ذکر میں داخل ہے. ذکر الرسولہ سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا, آپ کے ارشادات عالیہ سننا بھی ذکر الہی میں داخل ہے. تو حضرت نے نوٹ لیا ہے کہ کسی کے تابع شیخ کی مجلس میں بیٹھنا, شاید کی باتیں سننا بھی ذکر الہی میں داخل ہے اور اس سے بھی برکات نصیب ہوتی ہے. سورہ طلاق ختم ہوئی. سورہ تحریم. قولو تعالی یا ایها النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, کہ نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو کیوں حرام فرماتے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اس میں دلالت ہے کسی کی اتنی رعایت نہ کرے کہ اپنے کو ضرر دین بھی پہنچنے لگے, اس میں دوسرے کے اخلاق بھی خراب ہوتے. فرمایا اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ دوسرے کی رعایت تو کرے لیکن اتنی رعایت نہ کرے کہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لے. یعنی ہر کام کا اعتدال میں ہونا شرط ہے, ہر کام کی ایک حد ہے, رعایت اور نرمی کی بھی ایک حد ہے. اس حد تک نرمی کرے جس میں اس کے اپنے لیے کوئی دنیاوی مصیبت پیدا نہ ہو جائے, اگلا اس کے اپنے لیے پریشانیاں پیدا نہ کر دے. قولو تعالی آرز امباز, تھوڑی سی بات کو ٹال کے اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم تھی کہ وہ بی بی زیادہ خجل نہ. یہ امر اہل اللہ کی عادت طبیعہ میں سے ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اہل اللہ اگر کسی کو منع بھی کرتے ہیں یا کسی کی بات کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو عموماً اشارہ کر دیتے ہیں, اشارہ تن بات کر دیتے ہیں, ساری بات نہیں کرتے, کچھ ٹال جاتے ہیں. یہ اخلاق کریمانہ سے ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات ارشاد نہیں فرمائی, کچھ بتا دی کچھ ٹال دی, تو یہ آپ کے اخلاق کریمانہ میں سے تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کی تھی کہ اگر کوئی غلطی کرتا تو اجتماعی طور پر سب کو نصیحت فرما دیتے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بندے کو نشان زدہ یا پوائنٹ آؤٹ نہیں فرماتے تھے. تو اسی طرح اہل اللہ بھی عادت ہوتی ہے اہل اللہ کی, تو طالب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے, یہ نہ سمجھے کہ یہ تو لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے کہا گیا, ہو سکتا ہے اسی کے لیے کہا گیا. بڑی عجیب بات ہے جس کا مجھے تجربہ بھی ہے کہ جب کچھ لوگ غلطیاں کرنے لگے تو میں عموماً اصلاحی تقریریں کیا کرتا تھا, لیکن ہوتا یہ تھا کہ باقی ساری جماعت سنا کرتی تھی اور وہ کہیں الگ کسی کمرے میں بیٹھے کے اپنے آنکھ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں تو یہ سب پتہ ہے ہمیں کیا لگے. تو یہ بدنصیبی ہوتی ہے, چاہیے یہ کہ شیخ جو کہہ رہا ہے ہر بندہ اسے اپنے متعلق سمجھے اور اپنے حال کو دیکھے کہ کیا میں اس میں پورا اترتا ہوں یا کہیں مجھ میں تو کوئی کمی نہیں. غلطی ہم سے یہاں ہوتی ہے کہ شاید کی تو عادت ہے کسی الگ بے جیم کو وہ کھڑا نہیں کرتا کہ تم نے یہ غلطی کی, وہ تو اجتماعی بات کر دیتا ہے. اب سننے والوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے حال پہ نظر کرے کہ کہیں یہ غلطی مجھ سے تو نہیں ہوئی یا مجھ سے نہ ہو جائے, تو اپنی اصلاح کا طریقہ یہ ہے. قوله تعالی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط, اللہ کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کا حال بیان کرتے ہیں. اس میں تنبیہ ہے کہ صلاحات کے ساتھ ان سے ہونے پر ناز نہ کرے بدون اطاعت کے بقار. فرمایا جب انبیاء کی بیویوں نے ان کی اطاعت نہ کی تو کفار کے ساتھ ہلاک ہو گئی. زندگی نبی کے گھر پہ بسر تھی, ہلاکت کفار کے ساتھ تھی, اس لیے کہ عقیدے اور عبادات میں ان کی متبع نہیں تھی. لہذا کسی شیخ کے ساتھ نسبت ہونے پہ ناز نہ کرے بلکہ عقیدے اور عمل میں ان کی پیروی کرے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے. سورہ تحریم تمام ہوئی, سورۃ الملک. قالوا تعالى وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, اور کہیں گے کہ ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے. اس سے معلوم ہوا فلاں کے دو طریقے ہیں, تقلید دوسری تحقیق. بس مرید جس تحقیق کی قابلیت ہے اس کو شیخ کی مزاحمت کے مطالبہ دلیل نہ چاہیے. ہم سنتے یا سمجھتے, سننے سے مراد ہے سن کر ماننا, اسے تقلید کہتے ہیں, اور سمجھنے سے مراد ہے خود تحقیق کرنا. لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اہل تحقیق ہوتے ہیں اور دوسرے خود تحقیق نہیں کر سکتے, کسی سے سن کر مانتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے یہ تحقیق تو کرے کہ شاید صحیح ہے یا نہیں, اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ تو دنیا سے پردہ فرما جائیں گے, پھر اکابرین ہر کوئی جانے والا ہے, تو یہ بعد والے لوگ کیا کریں گے, کیسے بندے سے رہنمائی حاصل کریں گے, کس کے پاس بیٹھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے پاس بیٹھو جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے, جہاں بیٹھ کر اللہ اللہ نصیب ہو. تو محققین کہتے ہیں کہ کسی بندے کو جانچنا ہو تو اس کے ساتھ جو بندے ہوتے ہیں ان کو جانچنا چاہیے, اگر ان کی اصلاح ہو رہی ہے تو یقیناً وہ بندہ صحیح ہے اور اس کے ساتھ تعلق بنا لینا چاہیے, اور جو اس کے ساتھ ہیں اگر وہ بے عمل ہے ان کی اصلاح نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اس میں داخل ہو جائیں. آگے سورہ نون ہے, قوله تعالی وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر منقول ہے, یرضا لرضائی یسخط سختہ, اس میں اشارہ ہوا تخلق اخلاق اللہ کی طرف, کمال اس کا فنا اور اس کے قبل ماں انت بنے مطلب ہے کہ مجنون فرمانا اشارہ ہے کہ صورت سوء اخلاق ایک قسم کا جنون ہے. آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں, نک اعلیٰ خلق عظیم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تفصیل یہ فرمائی ہے کہ یرضا لرضائہ, کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا, اس کام پہ اللہ راضی ہے اس پہ خوش ہونا, راضی ہونا. وہ یسخط بسخطہ, اور جس بات پہ اللہ خفا ہوتی ہے اس پہ ناراض ہونا, یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین معیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عالیہ یہ تھے کہ جس کام پہ اللہ کریم ناراض ہوتے تھے اس پہ حضور بھی ناراض ہوتے تھے, اور جس کام کو اللہ پسند فرماتے تھے حضور بھی اسی کو پسند فرماتے تھے. اور آگے اس سے پہلے یہ فرمانا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ آپ اپنے اللہ کی نعمتوں پر مجنون یا پاگل نہیں ہیں, فرماتے اس طرف اشارہ ہے کہ سوء اخلاق ایک قسم کا جنون ہے. یعنی اخلاق کا اعلیٰ نہ ہونا ایک پاگل پن ہے, ایک جنون ہے. قوله تعالى ولا تطيع كل الله في المهين مماز مشائم بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل الى الله. آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانے جو بہت قسمیں کھانے والا ہو, بے وقت ہو, تانے دینے والا ہو, چگنیاں لگاتا پھرتا ہو, نیک کام سے روکنے والا ہو. اس میں اخلاق زمینہ کے اصول مذکور ہیں تاکہ صاحب طریق ان سے بچے. فرمایا اس آیہ کریمہ میں بد اخلاقی کے سارے پہلو بیان کر دیے گئے ہیں, اور صالح کو چاہیے کہ ان سب کو پڑھ کر ان سے اپنے آپ کو بچائے, ان بری عادتوں سے اپنی حفاظت کرے. قوله تعالی یوم یکشف عن ساق, جس دن ساق کی تجلی فرمائی جائے گی. اس میں تصریح ہے کہ مراد ساق حق تعالی کی یا صوفی اس کو ظاہر پر معمول کر کے تجلی سوری کے جواز میں قائد ہوئے, دوسرے علماء متشابہ کہتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ کا اردو میں معنی یہ ہے کہ جس دن ایک پنڈلی کھول دی جائے گی, اور یہ پنڈلی مراد ہے اللہ جل شانہ کی. لیکن یاد رکھیں کہ اب چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو وہ اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے, اسے ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. جیسے ید اللہ فوقہ ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب جو صحابہ حضور کی بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں کو بھی ید اور ہاتھ فرمایا, اپنے دست قدرت کو بھی ید اللہ اللہ کا ہاتھ فرمایا. لیکن جب انسان کی طرف نسبت ہوگی تو انسانی ہاتھ مراد ہوگا, جب اللہ کی نسبت طرف نسبت ہوگی تو مراد اس کی شان کے مطابق اس کی قدرت اور اس کی تجلی ہوگی. اسی طرح لفظ پنڈلی ارشاد فرما دیے گیا, لیکن ایک خاص قسم کی ایک حد تک تجلی ہوگی. یعنی جس طرح بدن سے پنڈلی ظاہر کر دی جائے تو باقی سارا بدن تو پردے میں نہ, اسی طرح اللہ جل شانہ کی ذاتی تجلی ایک حد تک ہوگی جو مومنین کے لیے ہوگی. اور کفار کو سجدے کا حکم دیا جائے گا تو وہ سجدہ کرنے کی ان میں اہلیت نہیں ہوگی, کر نہیں سکے. ولا تکن کصاحب الحوت, اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو. اس سے مستبد ہوتا ہے کہ صاحب حال کا فعل صاحب مقام کے لیے, اور صاحب مقام کا عالی کا فعل صاحب مقام اعلی کی آیانہ نقص ہوتا ہے, اس سے منع کیا جاتا. فرمایا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مبتدی کا کام متوسط کے مطابق نہیں ہوتا, جو کام مبتدی کر سکتا ہے متوسط کو زیبا نہیں ہوتا, اور جو اعلیٰ مقام والا ہے اس کو متوسط کا کام بھی زیبا نہیں دیتا. ہر ایک کا کردار اور عمل اس کے اپنے مقام کے مطابق ہونا چاہیے. قوله تعالى وَإِنْ يَقَادَ الَّذِينَ كَفْرُوا لَيُدْرِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے. اس میں دلالت ہے کہ اہل باطل سے بھی تصرفات ہو سکتے ہیں, ان سے اہل حق پر تاثیرات طبیعی ہمیں غالب آ سکتے ہیں, پس تاثیر نفسانی علامات ولایت سے نہیں. فرمایا ساتھ سے ظاہر ہوتا ہے جس عربوں میں ایک عادت تھی, جیسے ہمارے یہاں ہے کہ فلاں کی نظر لگ گئی اور یہ نقصان ہو گیا, تو یہ جو نظر لگنے کا ایک عمل ہے, ایک بندے کے دل میں خیال آتا ہے کسی چیز کے بارے اور اسے دیکھتا ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. عرب اس پر باقاعدہ محنت کر کیا کرتے تھے, مجاہدہ کیا کرتے تھے, بھوکے رہتے, تنہائی میں بیٹھے رہتے کہ یہ قوت مضبوط ہو جائے, اور ارادہ تن کسی بندے کو دیکھتے تو وہ مر جاتا یا اس کی ٹانگ بازو ٹوٹ جاتا ہے, جانور کو دیکھتے تو مر جاتا. وہ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا غیر ارادی طور پر کسی کی نظر لگ جاتی ہے, وہ انہوں نے اسے بطور فن اپنایا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کی کوشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کی, ایسے جو فن کے ماہر تھے انہیں کہا کہ بھائی نظر لگاؤ انہیں تاکہ انہیں کا کوئی نقصان تو ہو یا یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں ان کے قابل نہ رہیں گے, نقصان ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ نہ بگڑا. تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے دنیاوی عملیات کر کے لوگوں کا نقصان تو کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ویسے ہی جرم ہے. اگر کوئی نظر لگا کر کسی کو مار دیتا ہے تو دنیا میں تو نہیں پکڑا جائے گا, لیکن اللہ کے نزدیک ویسا ہی قاتل ہے جیسا گولی مار کے مارتا ہے, یا کسی کا نقصان کرتا ہے تو جیسا چور ڈاکو کرتا ہے ویسا ہی ہے. ویسے فرما اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان شیطانی عملیات میں بھی تاثیر ہوتی ہے, اور آگے اگر قوت دفاع نہ ہو, روحانی طاقت نہ ہو, تو آدمی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ کمال نہیں ہے بلکہ یہ مناسبت شیطان سے. جو لوگ اس طرح کے عملیات کر لیتے ہیں انہیں کامل نہ سمجھا جائے, بلکہ ان کی مناسبت شیطان سے ہے, اس کی نسبت سے دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. اہل باطل میں بھی تصرفات ہو سکتے ہیں, یعنی وہ تصرف تو کرتے ہیں لیکن ہیں اہل باطل. سورہ نون تمام ہوئی, آگے سورہ الحاقہ ہے. قولوا تعالى لو تقبل علينا بعض الى الآيات لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الغتين. اگر یہ ہماری ذمہ کچھ باتیں لگاتے تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگے دل کاٹ ڈالتے. کسی طرح مدعی ولایت ہلاک کیا جاتا ہے, مگر نبوت کے کمرے ظاہر ہے اس کا مدعی کاذب ظاہر بھی ہلاک ہوتا ہے, اور ولایت کے امر باطن ہے اس کا مدعی کاذب باطن ہلاک ہوتا ہے. جس کو اہل باطن ادراک کرتے ہیں اس کے آثار ظلمات و فضلان ہیں, پس جب اہل اللہ کو کسی مدعی کے نفوذ دیکھو اس سے بچو. فرماتے ہیں نبوت ایک ظاہری امر ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر ہم پر کوئی جھوٹی بات کرے گا, جھوٹا دعوی نبوت کرے گا, تو ہم اس کی رگے جان کاٹ دیں گے. تو فرمایا نبوت کے جو ظاہری مدعی ہوتے ہیں وہ ظاہری ہلاکت ان کی عام ہوتی ہے, اور ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بری طرح ہلاک ہوا. جیسے ہمارے یہاں مرزا قادیانی تھا, 1908 میں غالباً ہلاک ہوا, تو اسے بیماری ہو گئی تھی, پیچس لگ گئے تھے اور وہ رکتے نہیں تھے. مسلسل باتھ روم میں گیا تو وہیں گر گیا, اور پاؤں دروازے کی طرف آ گئے, اور وہیں اس میں غلاظت میں لچھا پتھرا ہوا. باتھ روم سے اس میں جو کمبورڈ تھا اس میں اس کا منہ آ گیا, اور دروازہ کھولتے تو کھلتا نہیں تھا, آگے سے اس کے پاؤں آئے ہوئے تھے. پھر وہ دروازہ کاٹا گیا اور بڑی دیر بعد اس ولادت خانے سے اسے نکالا گیا. تو ان کا انجام جھوٹے نبیوں کا اس طرح ہوتا ہے. لیکن ولایت چونکہ امر باطنی ہے, اب ظاہر تو کوئی نشانی اس کی نہیں ہوتی, تو جو جھوٹا مدعی ولایت ہوتا ہے اس کا دل تباہ ہو جاتا ہے, وہ اندر سے ہلاک ہو جاتا ہے, اس کا کردار صحیح نہیں رہتا. تو فرمایا نیک لوگوں کو یا اہل اللہ کو جس بندے سے نفرت کرتے دیکھو اس سے بچو کہ وہ جھوٹا مدعی بلایا تھا. اہل اللہ جو ہیں وہ پہچانتے ہیں, وہ اس سے نفرت کرتے ہیں, تو کسی مدعی سے نفور دیکھو اس سے بچو. کسی مدعی ولایت سے اہل اللہ اگر نفرت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے, اس سے بچا جائے. قوله تعالی وانه لحق الیقین, اور یہ قرآن تحقیقی یقینی بات ہے. اصوفیہ کی بھی ایک اصطلاح ہے, علم الیقین, عین الیقین, اور حق الیقین. علم الیقین ہوتا ہے کہ آپ جیسے تقریر سنتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, دلائل سنتے ہیں, تو آپ پر ایک اثر ہوتا ہے نیکی کا, برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ علم الیقین ہوتا ہے. علم الیقین ہوتا ہے جیسے ہمیں وہاں سے دھواں نظر آ رہا ہے تو ہمیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ دھواں اس بات کی دلیل ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے, تب دھواں اٹھ رہا ہے. نیچے تھوڑی ہے, یہ بہت ہے, آگ ہے. آگ کا علم ہمیں یقینی ہو جاتا ہے کہ بغیر آگ سے تو دھواں نہیں اٹھتا. دوسرا ہوتا ہے عین الیقین. عین الیقین ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا مشاہدہ ہو جائے, جو بات کہی گئی ہے اسے اللہ چشمن دکھا دے, یا اس کے دل میں کوئی کیفیت القا کر دے, یا اس پر وہ کیفیت وارد ہو جائے. جیسے بندہ آگے چلا جائے, جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ آگ لگی ہے, اسے کہتے ہیں عین الیقین. دلیل سے جو ثابت ہوا وہ علم الیقین تھا, اپنی آنکھوں دیکھا تو عین الیقین ہو. اب اگر وہ اتفاقاً آگ میں اس کا ہاتھ لگ گیا یا اس کا پاؤں جل گیا تو اسے حق الیقین حاصل ہو گئے تھے, واقعی آگ. تو صوفیاء کی بھی اصطلاحات ہیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین, کہ سن کر اصلاح کر لینا علم الیقین ہے, ایک حد تک مشاہدہ ہو جانا وہ عین الیقین ہے, اور اس کیفیت کا وارد ہو جانا, اس سے گزرنا, ان کیفیات کو اپنے اوپر دیکھنا حق الیقین ہے. آگے سورۃ المعارج ہے. قوله تعالی ان الانسان خلق ہلوا, انسان کم ہمت پیدا ہوئے, الا المصلین, اس سے اللہ تعالی کا قول الا المصلین تک, یعنی یہی خلق طلب نہ ہونا دلیل ہے اس کی اطاعت کو قوت قلب اور تحمل سے دائر میں تاثیر عظیم ہے, اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں انسان کمزور اور قائل پیدا ہوا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, وہ کمزور نہیں رہتے, وہ قائل نہیں. الا المصلین, سوائے ان لوگوں کے جو نماز ادا کرتے ہیں, یعنی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں اعمال میں اللہ کی اطاعت, کیونکہ اعمال بھی نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. تو اعمال اور کردار یہ عبادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو جو عبادت کرتے ہیں اور جن کا کردار, جن کے کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے, ان میں سکون, قوت قلب اور تحمل مشکلات میں بھی پیدا ہو جاتا ہے, جو اس کو حل کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ ان پر مشکلات بھی آسان فرما دے. آگے سورہ نوح ہے. قولوا تعالی ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, پھر میں نے ان کو بآواز بلند بلایا, پھر ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور خفیہ بھی سمجھایا. اس سے غائب شفقت معلوم ہوتی ہے, شاید جاہل میں صحیح تمام چاہیے. فرماتے ہیں کہ جو بندہ آتا ہے اخذ فیض کے لیے, وہ نہیں جانتا کہ یہ شعبہ کیا ہے. وہ بڑا عالم ہوگا, دنیا کے مختلف فنون جانتا ہوگا, لیکن اصلاح قلب اور ذکر قلبی خفی اور ان چیزوں سے وہ جاہل ہوتا ہے. لہذا اس سے معاملہ شفقت کا کیا جانا چاہیے, پیار و محبت کا کیا جانا چاہیے, اسے سمجھایا جانا چاہیے. ہمارے ہاں ظاہر میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں دیہات میں مساجد میں, یا میں نے شہروں میں بھی دیکھا ہے, غیر ملکوں میں بھی یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ پکے نمازی ہوتے ہیں, جو مسجد کے پکے ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں, کمیٹیوں کے ممبر بنے ہوتے ہیں. کوئی نیا بندہ آ جائے تو اسے گھبرا دیتے ہیں, تمہارا یہ کخنا ننگا ہے, تمہاری یہ کمیز ادھر سے نیچے ہے, تم نے کلی صحیح نہیں کی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ دن بعد وہ بھاگ جاتا ہے. یعنی ظاہر میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں, پر نیا جو آتا ہے ظاہر ہے اسے وہاں کے آداب یا ان طریقوں کا پتہ نہیں, تو اس سے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ وہ چیزیں اسے سمجھائی جائیں تاکہ وہ وہاں مقیم ہو جائے, نہ یہ کہ اسے بھگا دیا جائے. کسی طرح سلوک اور تصوف میں بھی شیخ کے پاس جو بندہ استفادہ کے لیے آتا ہے, وہ نہیں جانتا ہوتا کہ طریقہ کیا ہے, اس میں آداب کیا ہے, اسے بھگانا نہیں چاہیے بلکہ ہمدردی اور پیار سے اور شفقت سے اسے تعلیم کرنا چاہیے. قوله تعالى ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يوق ويبوث ويعوق ونسرا, اور نہ ود کو سوا اور یوس یعوق اور نسر کو چھوڑنا. یہ انجام ہوا صالحہ کی تصویریں رکھنے کا, جو کہ اس وقت مباحثی سے معلوم ہو کہ صلاح کا اثر و تبرکات کا زیادہ اہتمام کرنے یا مسلم دینی خوف واجب اتر کے. فرمایا یہ ان کی امت کے صلاح تھے, اولیاء اللہ تھے, اور لوگوں نے ان کی اس وقت تماثیل بنا لی, ان کے بت تراش لیے, اور وہی بت پھر ان کے معبودان باطلا بن گئے اور وہ لوگ گمراہ ہوئے. تو فرماتے ہیں بزرگوں کے آثار اور تبرکات, ان کے کپڑے جوتے, ان کی نشانیاں رکھنا اچھی بات ہے, لیکن ایک حد تک انہیں حاجت روا نہیں سمجھ لینا چاہیے, ورنہ وہی بت پرستی وہاں سے شروع ہو جائے گی. اور اگر یہ اندیشہ ہو تو پھر ان کو ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر یہ اندیشہ ہو کہ لوگ اسی کی پوجا شروع کر دیں گے تو پھر وہ اس کا ترک ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پیسے پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک تصویر بنا لیں گے اور کہیں گے یہ حضور کی نالین مبارک سے, اور لوگ اسے چوم رہے ہیں, اس پر سجدے کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. تو اب تو میرے خیال میں, میں نے یہ بھی شاید کہیں میں نے دیکھا ہے کہ اب تو بلب لگا کر وہ مساجد میں اور اس طرح نالین مبارک کا نقشہ بنا دیتے ہیں اور لوگ اسی کو چوم رہے ہیں اور اس پر پیسے پھینک رہے ہیں. تو فرمایا یہ زیادتی ہے کہ بزرگوں کے تبرکات سے دین میں بگاڑ کی پیدا کی. اگر ایسا خطرہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا واجب اتر کر, چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے. قوله تعالى ولا تزد الظالمين الا ضلالا, وقوله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجئے. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے پر زور, کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ. عدلال و ہلاک کی دعا اپنے مخالف پر یہ صاحب وحی کے ساتھ خاص ہے, دوسروں کو اس کا کچھ حق نہیں. جیسے بعض مدعیان مشیخیت و ولایت کرتے ہیں, فرمایا کسی کے گمراہ ہونے پر اس کی ہلاکت کی دعا کرنا یہ صرف صاحب وحی کر سکتا ہے, کہ اس کے پاس اللہ کی وحی پکی دلیل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے جانتا ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہلاکت کے سوا کوئی نہیں. نبی کے علاوہ کوئی ولایت کا مدعی یا کوئی شیخ کسی کی ہلاکت کی دعا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کے پاس وحی کا علم نہیں ہے, وہ یقینی طور پر نہیں جانتا کہ اس حق کا انجام کیا ہونا چاہیے. تو جیسا بعض ولی اللہ کرتے ہیں, ایک دفعہ مجھے بھی اس شخص سے سابقہ پڑا, تو گاؤں اس کا تھا, اس میں بیٹھے تھے, تو وہ ویسے ہی بنا ہوا تھا ولایت کا مدعی اور لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یار اس طرح نہ کیا کرو، یہ غلط بات ہے، اگر کوئی تمہارے پاس ہے تو اسے اپنے پاس رکھو، لوگوں کو تو دین بتاؤ، تم اپنی پوجا پہ لگا لیتے ہو، تو بڑا بھڑک اٹھا مجھے جیسے میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کرو، نہیں تو میں یہ دوں الٹا دوں گا. میں نے کہا الٹا دو، میں تو ایک مروں گا تمہارا سارا خاندان تباہ ہوگا، تو یہ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ایک جان میری جائے اور تمہارا خاندان تباہ ہو جائے، لوگوں کی جان چھوٹ جائے، بتاؤ کیوں چھوڑا ہے اسے، کدھر الٹانا کیسے الٹانا. تو یہ کرتے ہیں جھوٹے مدعیان نبوت کسی کے حق میں جی، اور لوگوں میں مشہور ہے جی، دعا تو ان کی لگتی ہے، یہ نہیں بدعا بڑی لگتی ہے، ایسا لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے نا کہ ان کی دعا میں تو کوئی تاثیر ہے کہ نہیں، انہیں ناراض نہ کرنا، ان کی بدعا بڑی سخت لگتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ سوائے پیغمبر کے کسی کو حق نہیں کہ کسی کی ہلاکت کی دعا کرے، اور جو اولیاء اللہ ہے وہ تو سب کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں. جو جھوٹے مدعیان ولایت ہیں نا، وہ لوگوں پر روب گاڑنے کے لیے کہتے ہیں بس دعا کر دوں گا تو تمہارا یہ بگڑ جائے گا وہ بگڑ. فرماتے ہیں فائدہ وہی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس وہی کا یقینی علم ہوتا ہے. ولی کو نہیں پتا جو بندہ آج بدکار ہے کل توبہ کر کے نیک بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی ہلاکت کی دعا کیوں کرے. آگے سورہ جن ہے، انہو کان رجال من الان سے یعوذون برجال من الجن، بہت سے لوگ آدمیوں میں ایسے تھے وہ جنات سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے. بعض لوگ جو زبردستی صوفیہ میں شمار کیا تھا، ایسے ایسے تعویذات عملیات میں مشغول ہیں جن میں جنات موکلات یا استعاذہ ہوتا ہے، اس کا مضمون ہونا ثابت ہو گیا. بعض لوگ جس طرح قبل بعثت لوگ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اکثر عربوں کا قاعدہ تو سفر میں رہتے تھے، تجارتی سفروں پہ رہتے تھے، تو جس وادی میں پڑاؤ ڈالتے تو کہتے کہ اس وادی کے سردار کی پناہ چاہتا ہوں. مراد یہ ہوتی تھی کہ یہاں جو جنوں کا سردار ہے میں اس کی پناہ لیتا ہوں کہ کوئی میرا نقصان نہ کرے. تو فرماتے ہیں اب ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے عملیات اور تعویذات کرتے ہیں جن میں شیاطین یا جنات دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کا برا ہونا قرآن نے بیان فرما دیا، ان کی مذمت فرما دی کہ یہ برے لوگ ہیں. قولوا تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقوله تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون. آپ کہہ دیجئے میں تمہارے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ مجھے معلوم نہیں جس طرح تم سے وعدہ کیا تھا نزدیک ہے، اس میں صریح نفی قدرت مستقلہ علم محیط کی ہے، غیر نبی کس شمار میں ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفی کی گئی ہے کہ کس کا بھلا ہوگا کس کا برا ہوگا یہ شعبہ میرا نہیں، اس لیے مجھے اس کا علم بھی نہیں. جو کام میں نے کرنا ہے مجھے اس کا علم چاہیے جس کام سے میری مذاق نے. تو فرمایا اس سے نفی ہو گئی کہ قطعی علم یا علم محیط ہر چیز کو جاننا یہ خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفی ہو گئی تو غیر نبی کس شمار قطار میں ہے کہ کوئی ولی یہ کہے ولایت کا مدعی اور کہے میں ساری باتیں جانتا ہوں مجھے سب کچھ معلوم علم ہے، یہ درست نہیں ہے، نہ کسی کے بارے ایسا عقیدہ رکھا جائے. سورہ جن تمام ہوئی، یا سورہ مزمل ہے. قولوا تعالى يا أيها المزمل قم الليل، وقولوا ورتل القرآن، وقولوا واذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا. اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو کھڑے رہا کرو، اور اس اللہ تعالیٰ کا قول قرآن کو خوب صاف پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو، سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو. ان آیات میں صوفی کے مشاغل ہیں، اور ناشط اللال میں بیان ہے داعی داخل قیام لیل کا، اور لطف نار سبن طویلہ بیان ہے اس کے داعی خارج کا، تو اس سے لیل اور خلوت کے اسرار بھی معلوم ہو گئے. فرمایا سارے تصوف کی بنیاد ہے یہ آیہ کریمہ کہ راتوں کو اٹھئے ناشئت اللیل داخل قیام لیل ہے کہ راتوں کو ذکر کیجئے پھر فی النہار صبر پر آپ کے لیے دن بھر کام ایسے مراد ہے کہ صوفی بھی اپنے معمولات وصول معاش کے یا کاروبار دن بھر وہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی فرما دیا ورتل القرآن ترتیلا قرآن کو ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تک اپنے رب کے نام کا ذکر کر ہر طرف سے منقطع ہو جا اور صرف اللہ کا نام یاد رہ جائے تو فرمایا اس میں خلوت کے اسرار بھی معلوم ہو گئے اس میں سارے تصوف کی بنیاد اس آیت میں اول تا آخر ساری قرآن نے ارشاد فرما دی قالوا تعالى علم علم تقصوه فتاب عليكم اس کو معلوم ہوا کہ تم اس کو ضبط نہیں کر سکتے اس نے تمہارے حال پر عنایت کی اس میں رعایت ہے سہولت کی مجاہدہ اور آج میں محققین کا یہی برتاؤ ہے فرمایا مجاہدہ اور مراقبات اس حد تک کرانے چاہیے جہاں تک اگلے میں قوت برداشت اور استعداد بھی ہو ہر بندے کا ایک ہی معیار نہیں ہوتا تو جہاں جس میں جتنی استعداد ہو اس سے زیادہ کا حکم نہ دیا جائے کوئی نہیں کر سکے گا تو اس کا نقصان ہوگا یا چھوڑ جائے گا آگے سورہ مدثر ہے قولوا تعالی ولا تمنن تستکثر کسی کو اس غرض سے مت دو کہ زیادہ معاوضہ چاہو بعض نے تفسیر کیا کہ زیادہ چاہنے کی خیال سے مت دو بعض نے کہا کہ دے کر زیادہ مت سمجھو بعض نے کہا اپنے حسنات تو زیادہ مت سمجھو سمجھ کر مت جتلاؤ یہ سب تعلیم اخلاق ہے کسی پر اس لیے احسان نہ کرو کہ وہ تم پر زیادہ احسان کرے گا اللہ کی رضا کے لیے احسان کرے گا کسی پر اگر آپ احسان کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کو تعلیم کرتے ہیں کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو لوگ عموماً اس لیے نیکی کرتے ہیں اگلے کے ساتھ کہ یہ جواب میں مجھ سے اس سے بڑی نیکی کرے میں اسے آج 100 روپے دے رہا ہوں کل مجھے ضرورت ہوتی ہے مجھے 500 روپے یا جہاں ملے جھک کر مجھے سلام کرے فرمایا اس بندے سے کسی اچھائی کی یا پہلے سے زیادہ بہتری کی توقع نہ رکھو بلکہ جو نیکی کرتے ہو اللہ کے لیے کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اگلے کا معاملہ اپنا اللہ کے ساتھ ہے وہ نیکی کرے گا اللہ اسے بھی اجر دیں گے نہیں کرے گا تو وہ اس کی ذمہ داری ہے قولوا تعالى فما لهم عن تذكرة مورزين الى قولي بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرا ان کو کیا ہوا کہ نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں اللہ کے اس ارشاد تک بلکہ میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے نوشتے دیے جائیں کاملین کے اتباع سے ہار کرنے اور اپنے نفس کے واردات و احوال کی توقع رکھنے کی مذمت ہے فرمایا یہ آیت تو کفار کے حق میں تھی کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور چاہتے کھلے اور آج ہر ایک کو مل جائیں جو بات مرضی ہو وہ قبول کر لے جو مرضی نہ ہو وہ چھوڑ دے تو فرمایا اس میں کاملین کے اتباع سے عار کرنے کی مذمت ہے اہل اللہ جو کاملین ہوتے ہیں ان کا اتباع کرنا چاہیے اور اسے کثر شان نہیں سمجھنا چاہیے سورہ قیامہ ہے آگے قولوا تعالی ولا اقسم بالنفس اللوامہ قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتے ہیں نفس اللوامہ وہ ہے جو شر پر تو اس طرح نادم ہو کہ کیوں کیا اور خیر پر اس طرح کی کیوں نہ کیا اور ہمارا جو شر کا امر کرے اور منع جو خیر پر قرار پکڑے حضرت نے بھی یہاں فٹ نوٹ لکھا ہے نا سمارا لوامہ مطمئنہ. یہ نفس کی تین حالتیں ہیں. نفس ہے کیا؟ آگ مٹی ہوا اور پانی مل کر جب انسانی وجود بنتا ہے تو ان سے ایک نظر نہ آنے والا وجود بھی بنتا ہے جسے نفس کہتے. تو نفس بنیادی طور پر چونکہ مادے سے بنتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی رغبت مادی فوائد کی طرف ہوتی ہے, دنیا کی طرف ہوتی ہے, اور اسے کہتے ہیں نفس امارہ, یعنی وہ برائی کا حکم کرتا ہے. اسے حصول زر سے مطلب ہوتا ہے, حلال حرام جائز ناجائز سے نہیں, اسے کہتے ہیں نفس امارہ. پھر دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جب اسے ایمان نصیب ہوتا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے نبی اور اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اس میں ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے کہ برائی سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسے کہتے ہیں نفس لوامہ, یعنی اگر غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے اس کی جگہ غلطی کی جگہ بھلائی کرنا چاہیے تھی. اسے کہتے ہیں نفس لوامہ, وہ نفس جو ملامت کرنے والا. پھر جب اسے برکات و انوارات نبوت نصیب ہو جائیں اور اس کے دل روشن ہو جائے, اسے اللہ کریم کے مدار قرب نصیب ہو جائیں, تو وہ اسے اس میں سکون مل جاتا ہے, وہ وہاں جم جاتا ہے, پھر وہ پیچھے نہیں آتا. اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. تو یہ تین درجے نفس کی ہیں. آگے سورہ طہر ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم کو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں, تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. اس میں اخلاص کی ترغیب ہے, وہی بات جو پہلے گزر چکی کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں, اس سے کوئی بدلہ یا شکریہ یا وہ آپ کو سلام کرتا پھرے اس کی تمنا نہ رکھیں. وسقاهم ربهم شرابا طهورا, ان کا رب ان کو پاکیزہ مشروب پینے کو دے گا. شراب عربی میں پینے کی چیز کو کہتے ہیں, جیسے ہم شربت کہتے ہیں, تو وہاں پانی سے لے کر ہر شربت کو شراب کہتے ہیں. ہم منا میں تھے, ایک حاجی صاحب تھے ہمارے ساتھ, وہ گئے ہوئے تھے اپنے طور پر, ہمارے عزیزوں میں سے رشتہ داروں میں سے ہیں, پدرار کے تھے. تو مجھے منا میں مل گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے ان دنوں اس سیون اپ اور اس قسم کے ڈبے یہاں پاکستان میں ان دنوں نہیں ہوتے تھے, 70 کی شروع کی بات ہے. تو وہاں ان کے پاس وہ ہوتے تھے ڈبے, تو انہوں نے 10-10 ڈبے ٹرے میں رکھے, گلے میں ڈالی تو آواز لگاتے پھر کہتے تھے شراب 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 شراب, یعنی پینے کی چیز لے لو. تو عائشہ مجھے کہنے لگے یہ کیسے بدبخت ہیں, منا میں شراب بیچ رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ شراب حلال ہے, یہ مکہ مکرمہ کی شراب ہے, یہ پینی جائے. تو قرآن میں مشروب کی جگہ شراب استعمال ہوا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہر بندے نے اس کا ترجمہ اردو میں بھی شراب کر دیا, حالانکہ اردو میں شراب صرف نشہ آور مشروب کو کہتے ہیں. تو اصل جہاں بھی شراب آیا اس کا ترجمہ مشروب ہے, پینے کی چیز. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے وسقاهم ربهم شرابا طهورا, اللہ ان کو پاکیزہ مشروب پینے کو دے گا, لیکن یہاں بھی ترجمہ شراب ہی لکھا ہوا. تو یہ ایک تھوڑی سی غلطی ہے ترجموں میں. میں نے کوشش کی ہے جو ترجمہ قرآن کریم کا لکھنے کی اللہ نے توفیق دیا, اس میں میں نے مشروب ہی لکھا ہے, کیونکہ اس سے مراد ہی مشروب ہے. عربی میں ہر پینے کی چیز کو شراب کا معنی ہے, پینے کی چیز عربی میں, اور اردو میں ایک نشاور پینے کی چیز ہوتی ہے اسے شراب کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ شراب درست نہیں ہے. روح المعانی میں اصل عربی میں شراب طہور، چشمہ کافور و زنجبیل کے حقائق مذکور ہیں. یہ مضمون من جملہ واسطہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں چشمہ کافور ہے، زنجبیل ہے اور اس طرح کی مثالیں دی گئی ہیں. وہ زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں، وہ سونٹ جنت کی ہے، یہ دنیا کی نہیں ہے. کافور بہترین خوشبودار اور ٹھنڈی چیز ہوتی ہے. دنیا میں ایک ہوتا ہے جو کھایا نہیں جاتا، ایک ہوتا ہے جو کھایا بھی جاتا ہے. تو وہاں جو دنیا والے نام اللہ کریم نے جو دیے ہیں تو وہ چیزیں جنت کی ہیں. تو اب وہ شراب میں نہیں، مشروب میں، پینے کی چیز میں وہ چیزیں ہوں گی. تو اللہ ان کو پینے کے لیے پاکیزہ مشروب عطا فرمائیں گے. سورہ مرسلات، قوله تعالی انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اے صاحبان کی طرف جس کو تین شاخیں. روم ہے کہ تین کی تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انوار قدس نفس کا حجاب، حس اور خیال اور وہم ہے. اور یہ مقل علم ہے، یا یہ ہے کہ عذاب قوت وہمیہ، قوت غضبیہ اور قوت شعبیہ ہے، اور یہ محل عمل ہے. یعنی دوست نے اسے کہا جائے گا کہ ایسے صاحبان کی طرف چلو جس کی تین شاخیں، تین شعبے یا تین تہیں ہیں، اور فرمایا اس میں نہ سایہ ہوگا نہ ٹھنڈک ہوگی، بلکہ اس سے پہاڑوں پہاڑوں جیسی آگ کی چنگاریاں گر رہی ہوں گی. تو فرماتے ہیں نفس کا حجاب جو ہے حس، خیال اور وہم ہے. چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں حسی طور پر تو ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت بھول جاتے ہیں. یا ہمیں ایک وہم ہوتا ہے کہ میں اس سے اس قدر پیسے ہتھیار لوں تو میرا کام بن جائے گا. وہ کام بنے یا نہ بنے، ہمارا ایک وہم ہوتا ہے، اس میں ہم گناہ کرتے ہیں. یا پھر ایک مضبوط خیال ہوتا ہے. تو فرمایا یہ تین درجے انسانی مزاج کے ہیں جو اسے کفر پہ لے جاتے ہیں اور برائی میں لے جاتے ہیں. تو وہاں بھی دھوئیں کی تین تہیں بنا دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ تین تہوں والا ہے سایہ، اس میں چلو تو اس میں ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی، سایہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں پہاڑ پہاڑ جیسے اور بڑے بڑے سرخونٹوں جیسی چنگاریاں اڑ اڑ کر ان پر گر رہی ہوں گی. تو فرمایا ان چیزوں کا، اپنی حس، وہم اور خیال کا دنیا میں تحفظ کرنا چاہیے کہ ان میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جائے. قوله تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو نہیں جھکتے، یعنی خشوع اور تواضع اختیار کرو، نخوت جو مانے قبول حق ہے چھوڑ دو. بندے میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں انکساری اور عجز ہونا چاہیے. بالکل اگلے کی بات کو توجہ سے سنیں، سوچیں اور اگر اچھی ہے تو قبول کریں. سورہ نبا، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے باغ اور انگور. نعم جنت کو کامیابی فرمانا اس شخص پر رد ہے جو اس سے استغنا کا دعویٰ کرتا ہے. اہل غلب حال اس سے مستثنا ہے. ہاں فرماتے ہیں کوئی مجذوب ہو جائے تو وہ اور بات ہے، ورنہ جھوٹے مدعیان عبادت و زور اور خوش ظاہر جو ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ اللہ چاہیے، ہمیں جنت کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تو جنت کی تعریف فرما رہے ہیں، تو یہ کہنا درست نہیں ہے. اگر کسی کا دماغ ہی کام نہیں کرتا وہ اور بات ہے. جنت اس لیے معزز ہے، مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی رضا مندی کی دلیل ہے، سند ہے. اللہ کی رضا ہوگی تو جنت نصیب ہوگی، جس پر اللہ راضی نہیں ہوں گے اسے تو جنت نصیب نہیں ہوگی. تو رضا باری میں ہے جنت، لہذا جنت کی طلب بری بات نہیں ہے. سورہ نازعات، غما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو خواہش سے روپا ہوگا. اس میں کف نفس کی فضیلت ہے, اس میں اس بات کی فضیلت ہے کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے جانوروں کی طرح نہ دوڑا جائے. نفس تو میں نے پہلے عرض کیا کہ آگ, مٹی, ہوا, پانی, مادیات سے بنا ہے, اس کی رغبت مادے کی طرف ہوتی ہے, نفس کی طرف نہ جائے, بلکہ اگر قلب زندہ نصیب ہو تو جہاں اسے لذت ملتی ہے اس طرف جائے, اسے نیکی میں, اطاعت میں, ذکر اذکار میں, مراقبات میں, اپنی کیفیات میں لذت ملتی ہے. تو فرمایا اس میں نفس کے اتباع سے رکنے کا حکم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تکلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعفنا قبل ذلک. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. اللهم ربنا نذر قلوبنا من نور المعرفة والإيمان. اللهم ارزقنا اتباع نبيك واتباع الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. Thank you.